فدا، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد رجاءً واستغفر الله. محترم سامعین، عزیزان گرامی، برادران ایمانی، البتہ آغا صاحب کا اور آپ بزرگوار دوستوں کا حسن ظن ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے معارف اہل بیت علیہ السلام پیش کروں، اور یقیناً میں نہ کہ آپ میرے ممنون ہوں یا شکر گزار ہوں، نہیں، میں آپ کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے بزرگان سفید رئیس مجھ جیسے چھوٹے سے اور عملن بھی اور علمن بھی کم اور پست طالب علم سے جو ہے وہ سنتے. اور مجھے واقعاً جب میں دیکھتا ہوں کہ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں نیچے اور میں طالب علم اوپر بیٹھا ہوں، تو دو میں دعائیں کرتا ہوں دلی طور پر. ایک یہ کہ اے خدا مجھے توفیق دینا کہ میں حق حلال سے ان کی خدمت کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی موقع پہ زندگی میں آ کے ان کی توہین یا ان کو جو نیچے بیٹھنے والے ہیں، میرے ذہن میں یہ نہ کبھی آ جائے کہ یہ کم تر ہیں یا پست ہیں یا کم نالج ہیں یا جاہل ہیں معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ کبھی نہ میرے ذہن میں آئے. یہ فقط ایک اعجاز اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو حاصل ہے، ورنہ انسان کی حیثیت بہت بلند ہے. آپ مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہیں عمل میں بھی اور علم میں بھی. میں ایک طالب علم ہوں، اور آپ کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے کو موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کروں. اور آپ واقعاً جو اس دیار غیر میں، اس ماحول اور حالات میں اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں اور علماء کو دعوت دیتے ہیں، جس میں میں بھی ایک طالب علم بھی شامل ہوں، تو یہ آپ کا ممنون ہونا چاہیے، نہ کہ مثلا ہمارا. یہ آپ کی مہربانی اور شکریہ ہے کہ مجھ جیسے کہ اس عشرے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور بعض سخت باتیں بھی اور بعض مسائل بھی، البتہ اس کی میں پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کسی بھی بزرگ دوست یا چھوٹے نوجوان بچے کے دل آزاری ہو گئی ہو میرے کلام کی وجہ سے، تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ انسان ہے، بالآخر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو. باقی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں سب کو معاف فرمائے، اور خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم معارف اہل بیت کو احسن انداز میں حاصل کریں اور آگے بھی پھیلائیں. یہ میرا ہی فقط فریضہ نہیں ہے، یہ آپ کا بھی فریضہ ہے، اور آپ بھی اسی طرح جو ہے اس کو پھیلاتے رہیں گے. صلوات پڑھ دیں بلند آواز میں. آج آخری گفتگو ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں کبھی حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، موقع ملا توفیق شامل حال رہی، تو اسی موضوع کو اسی جگہ سے آگے لے کے انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ ابھی میرے خیال میں یہ موضوع بہت تشنا ہے، بلکہ کوئی حق نہیں اس کا ادا ہوا. اسی انداز سے اسی جگہ سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اب دیکھیں کہ گزشتہ 9 گفتگو جو آپ کی خدمت میں انجام دی ہیں، ان میں مختلف سوالات کے جوابات عرض کیے ہیں. البتہ وقت بھی اپنی جگہ کم تھا یا محدود تھا، ایک حد تھی اس کی، لیکن علم کی قلت اور بیان کی قلت کی وجہ سے میں حق ادا نہیں کر سکا موضوع کا. 9 دنوں میں تقریباً کموں پہ 14 سوالات آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں، اور اس کے جوابات بھی عرض کیے ہیں. البتہ میں نہیں کہتا کہ یہ جو جوابات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ کما حقہ ہو کامل جوابات ہیں، نہیں، ایک اشارے ہیں یا بعض میں کوشش کی گئی ہے کہ جوابات جو ہے وہ دیے جائیں. شکریہ بیٹا. تو اب جو ہے وہ سوالات کیا ہیں میں دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، البتہ جواب نہیں دہرا رہا، سوال دہرا رہا ہوں، تاکہ جب بھی کسی کے دوست کے ذہن میں، نوجوان کے ذہن میں یہ سوالات آئیں یا آپ سے کوئی سوال کرے، تو آپ کو ابھی مجموعاً اس تقریر سے پتا ہونا چاہیے، اس گفتگو سے، کہ اس تمام گفتگو میں ان سوالات کے جواب موجود ہیں. باقی جو جس میں کمی رہ گئی تو وہ اس سے آپ میں کتابیں انشاءاللہ آخر میں عرض کر دوں گا کہ کون کون سی کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے، وہ آپ لے کے، یا اردو میں بھی بعض موجود ہیں البتہ اور فارسی عربی میں بھی ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کر کے اس موضوع کو آگے بڑھائیں. اور اس کیوں آگے بڑھائیں انشاءاللہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں سوال کیا تھا، پہلے دن سوال تھا کہ ہم یہ عاشورہ کیوں مناتے ہیں، آزاد عاشورہ کیوں برپا کرتے ہیں، یہ محفل یہ کیوں ہے، اس کا جواب عرض کیا. پھر دوسرا سوال تھا کہ یہ عاشورہ تو مناتے ہیں تو علمی فرہنگی کام پہ کیوں اکتفا نہیں کرتے، عملاً کیوں اسے جامع پہناتے ہیں، یہ سیاہ رنگ، یہ لباس، کپڑے پہننے، یہ سارے ماتم، گریا، سینہ زنی، یہ سب کیوں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سوال تھا کہ عملی تو چلو ہو گیا، خوشی کیوں نہیں مناتے، غمی کیوں مناتے ہیں، غم کے عالم میں کیوں نہیں کیوں رہتے ہیں، یہ تیسرا سوال تھا. چوتھا سوال یہ تھا کہ غم تو مناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کام اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ، یا پھر خصوصاً حسین ابن علی علیہ السلام کے دشمن پہ کیوں لان کرتے ہیں. اور یہ بہت ایک بنیادی سوال بھی تھا کہ کیوں ہم اظہار براءت کرتے ہیں ان سے، کیوں ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں، کیوں ہم 100 صلوات کا اضافہ نہیں کر دیتے، کیوں ہم 100 لان. دیکھیں یہ زیارت عاشورہ لگی ہے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے 100 لان ہے، بعد میں 100 صلوات ہے. کیا وجہ ہے کہ 100 لان کرتے ہیں اور پھر دیکھا سد مرت میں بگوئید، سد مرت میں بگوئید کے 100 لان، پھر اس کے بعد 100 صلوات ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا وجہ اس کی، یہ بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد ان چاروں جوابات کا ایک بنیادی، اس پہ ایک بنیاد پر سوال اٹھتا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے، اس کیا دلیل ہے کہ اس نے زندہ کیا اسلام کو، کیسے پتا چلا کہ واقعہ کربلا نے اسلام کو زندہ کیا. اور اس سے سوال اٹھتا ہے کہ پھر حسین ابن علی علیہ السلام نے کس طرح جو ہے اس کو حیات بخشی. اور حسین ابن علی کے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حسین ابن علی کو کیوں یہ خصوصیات حاصل ہوئی، یہ چھٹا سوال. اور اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ امام سے کیا دشمنی ہے، ساتواں سوال یہ کہ کیا دشمنی ہے حسین ابن علی سے دنیا کو آج تک، کیوں یہ دشمنی ہے، نام حسین سے کیوں لوگ دشمنی کرتے ہیں، یہ عرض کیا. اور پھر آٹھواں سوال تھا کہ یہ سارے جو واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ جنایت، یہ ظلم ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا وجہ تھی، زمین سازی کیا تھی اس کی. پھر یہ جو زمین سازی کے تھا، اور اس کے بعد آٹھواں سوال اس کے تھا کہ یہ جو زمین سازی کی گئی، اس وقت حسین ابن علی نے کس طرح اسے ڈیل کیا، اس زمانے میں کیسے تربیت کی لوگوں کی، کس طرح اس کو رفت کیا. پھر اس کے اوپر بھی سوال تھا کہ حسین ابن علی نے اس کو رفت کیا اور پھر اثر کیوں قبول کیا لوگوں نے، کیا وجہ تھی کہ اتنی سازشیں جب بنائی گئیں، عوامل تھے، زمینیں تھے، تو اثر کیوں کیا، وہ تو کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کیوں اثر قبول کر لیا، یہ ایک سوال تھا. یہ تقریباً غالباً 10th سوال تھا یا 9th سوال تھا. تو اس کے بعد یہ کہ حسین ابن علی اور اس زمانے، کل کی گفتگو میں تھا کہ کیا تشابہ پایا جاتا ہے اور کیا فرق پائے جاتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے اور تشابہ کیا ہے، یہ کل کی گفتگو تھی. اور پھر کل ہی یہ سوال تھا کہ یہ جو اتنے زمینیں ہموار کیے گئے، اتنی سازشیں بنائی گئیں، ان سے بچنے کے لیے کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے، سیاست ہے شیطانی جو ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا عمل کیا جائے. تو مختصراً اس کا بھی کل عرض کیا. اور ضمنی سوال اس میں یہ بھی تھا کہ اصحاب حسین علیہ السلام کیوں گئے ہیں پہلے میدانے میں، جنگ کیوں کی ہے پہلے انہوں نے، پہلے امام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجا، اپنے فرزندان کو پہلے کیوں نہیں کرو. ممکن ہے کوئی کہے کہ حسین جب جنگ کے لیے آئے ہیں تو پہلے تو حق یہ تھا، خود تو لیڈر تھے، خود پہ تو حرف نہیں آتا کیونکہ خود لیڈر ہیں، لیڈر آخر تک کمٹس دینے کے لیے یا ان کو مرتب رکھنے کے لیے رہتا ہے، لیکن خود اصحاب کو کیوں پہلے بھیجا، اپنے فرزندوں کو کیوں نہیں بھیجا، اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا بھی جواب عرض کیا ضمناً آپ کی خدمت میں. لیکن جو دو آخری جواب ہیں اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کے ساتھ پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. آپ سلوات پڑھیں بلند آواز میں. دیکھیے کہ یہ جو اتنی سیاستیں شیطانی سیاستیں کی گئیں، زمینیں تھے وہ بھی میں نے عرض کی ہے، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، اور عوامل تھے، ایک تھا تبلیغات میڈیا، دوسرا تھا تمتیع یعنی لالچ کسی بھی طرح کا، اور تیسرا تھا تحدید ڈراؤ. اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو پہلے کا میں نے عرض کیا میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے، پر کل میں مفصل اس کے لیے عرض کر چکا ہوں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو تھا کہ جو تحدید اور تمتیع ہے یعنی لالچ دینا، یعنی لالچ دے کے جو گمراہ کیا گیا، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ تو اس کا عرض کیا تھا کہ ایمان مضبوط کریں اپنا، جس سے ہم یہ دو عامل جو ہیں جو اس وقت بہت زیادہ معاشرے میں کار فرما، ایک لالچ اور ایک ڈراوا، ڈراؤ روب خوف زدہ کرنا، یہ دو عامل جو ہیں معاشرے میں ایسے ہیں اب اس وقت ان سے بہت کام لیا جا رہا ہے. اور تیسرا میڈیا کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں، ان سے بچنے کے لیے لالچ اور ڈراوے سے کیا ہے کہ ایمان مضبوط ہو. کیسے؟ کہ جب لالچ دیا جائے، لالچ ایک طرح کا نہیں ہے، پیسوں کا نہیں ہے، مثلا ہر انسان کو پہلے جو دشمن ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، یہ آدمی کون ہے. مثلا ایک شخص زید ہے، فرض نہ کریں زید کو وہ دیکھتے ہیں کہ زید میں کمزوریاں کیا ہیں اور زید میں خوبیاں کیا ہیں. دیکھیں دقیق انسرچ کرتے ہیں ایک ایک بندے پر، خاص طور پر لیڈران پر، خاص طور پر جو اداروں کے بڑے بڑے سنبھالنے والے پریزیڈنٹ یا اس طرح کے لوگ ہیں، یا جو بھی مذہبی مسئولیت چلا رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر. یہ مت سمجھے کہ مثلا بر صاحب ہے مثلا یہاں ہے کہ جو ہے پریزیڈنٹ، البتہ نام لینے کا مقصد نہیں کہ میں خوش آمد کر رہا ہوں، نہیں، مراد یہ کہ مثال دے رہا ہوں، یہ اپنی ذات میں تو سمجھتے ہیں کہ میرا نام احسان ہے، میں ایک آدمی سمپل، لیکن ان کی ذات پہ انسرچ کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک عہدے پہ ہے، اس کی وجہ سے انسرچ کی جاتی ہے کہ کس طرح کام کیا جا سکے. اسی طرح مثال دیے کہ ہر ادارے کے اور ہر شعبے کے. اور پھر دیکھا جاتا ہے یہ کہ یہ تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اس میں. پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دولت کا بھوکا ہے، پیسے کا بھوکا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پھر دولت فراہم کی جائے. اگر دولت کا نہ ہو، خود اچھا خاصا اس کا بزنس ہو، کام ہو، تو پھر تو نہیں ہے. دوسری طرف سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دوسری جو کمزوری ہے وہ کہ یہ البتہ بعرض معذرت کے شہوت پرستی میں ہے، تو پھر اس کو خواتین کے ذریعے اور ان چیزوں سے برباد کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، نہ یہ دولت کا رخ ہے اور نہ شہوت پرستی میں آتا ہے. تیسرا یہ کہ خوشامد پرست، یہ اپنی خوشامد سننا چاہتا ہے، عجب کا شکار ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے زیادہ اس وقت، یہ دو، پہلا اور دوسرا عامل. پیسے دے کے یہ ایک الگ بات ہے، ممکن ہے بعض لوگ قبول کریں بعض نہ کریں، خواتین کے ذریعے بعض قبول کریں بعض نہ کریں، لیکن تیسرا جو عامل ہے جس کا اندر انسان کے اندر بہت شدت سے موجود ہے، جو بہت شدت سے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو پھر اس کے اوپر چلنا. اور اس وقت ہمارا جو بھی نقصان ہو رہا ہے مثلا پاکستان میں خصوصاً، کیونکہ زیادہ میں حالات اس کے، اس لیے میں زیادہ مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر ممبر پہ جو لوگ اس وقت خاص طور پہ پنجاب میں مشکل چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ اس وقت ایک ہے بنیادی، مثلا لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے، مثلا ایک اشرے کا کم از کم 15 لاکھ روپیہ خرچ ہے، 15، البتہ ہر اشرے کا نہیں، اکثر جگہوں پہ 15 لاکھ 12 لاکھ خرچ ہے تقریباً، صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خرچ ہے وہ بانی جو ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، ادھر کونسل تو ہوتی نہیں، وہ کنسپٹ نہیں ہے، ادھر بانی ہوتے ہیں، وہاں کوئی وہ ہے کوئی بنتی وغیرہ نہیں ہے, خاص ہی سلسلہ ہے وہاں پہ. تو اب وہاں پہ جو بانی ہے وہ کیوں یہ 12 لاکھ ایک آدمی, زیادہ نہیں ایک آدمی صرف, وہ اپنے بزنس اچھے خاصا بزنس ہے وہ دے رہا ہے, یعنی سادات یا ایک فیملی ہے اکثر سادات فیملی یا مثلا فلاں فیملی راجپوت فیملی یا فلاں, وہ کیسے 12-13 لاکھ افورڈ کر رہے ہیں 10 دن میں یا 9 دن میں, کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک مطمئن نظر ہے ان کا, ثواب دوسرا ہے, ضمنی ہے ثواب, ایک ہوتا ہے کلی اور ایک ہوتا ہے ضمنی, ثواب ضمنی ہے ان کے ذہن میں, لیکن کلی طور پہ جو ذہن ہے بھرا ذہن ان کا یہ ہے کہ ان کا نام معاشرے میں ہو, جی فلاں حاجی صاحب نے یا فلاں شیخ صاحب نے یا فلاں شاہ صاحب نے اتنی مجلس کرائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا وہ حربہ ہے اوجب جو انسان کے اندر ہے, کہ انسان اپنے آپ کو پھر میں نے جو مجلس کرائی ہے وہ کرایا, ابھی ابھی 3 ماہ پہلے گجرات میں سیدوں نے سید کو قتل کیا ہے, ادھر امریکہ میں ہی رہتے ہیں بلکہ ادھر ٹورنٹو میں ایک ان کے بھائی بھی ہیں بےچارے, اور کیسے یہ ہے کہ کیوں قتل کیا ہے گجرات میں جو بھی مجلس کراتے ہیں وہ, اس لیے کہ یہ ہم سے مجلس میں بڑھ رہے ہیں. توجہ فرمایا, یہ وہ تیسری چیز ہے کہ جو انسان کو نہ پیسہ قبول کرے نہ خواتین کے اس میں آئے, لیکن یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے کہ نام میرا ہونا چاہیے حاجی صاحب شاہ صاحب اس طرح مثلا. یہ چیز اس وقت دشمن بہت زیادہ کر رہا ہے, مثلا خاص ہر معاشرے میں خاص افراد اس نے رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں خود تحقیق کیا اس پہ, ہر شہر میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو واقعی حکومت کے نوکر ہیں, نہ ایک تو نوکر ہوتا ہے کہ اندرونی نوکر, ایک ہوتا ہے ظاہری نوکر, ظاہری نوکر ہے کیسے, مثلا ڈی سی آفس میں کام کرتے ہیں یا اسی طرح ان اداروں میں کام بھی کرتے ہیں. وہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ڈی سی آفس میں وہ پی این ہے یا مثلا وہ چپراسی ہے یا کوئی بھی ہے تو ظاہری بات ہے آؤ بھگت سلام دعا تو ہو ہی رہتی ہے. تو جب سلام دعا ہوتی ہے تو ایک معاشرے میں جو ایک معاشرہ ایسا کریٹ ہوا ہوا ہے نا وہاں پہ, کہ اگر انسپیکٹر آئے اور کسی کو سلام کر کے گزر جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی انسپیکٹر اس کو سلام کر رہا ہے, تو وہ پھر کیونکہ ادارے میں رہتے ہیں بلا خرچہ وائے دیتے ہیں یا میز سے صاف کرتے ہیں ان کا یا اور اس طرح اور کام کرتے ہیں, تو وہ تو ہیلو آئے تو بن جاتی ہے نا ان کی, کیا خیال ہے؟ تو وہ چھوٹے موٹے فارم شارم بھی آدھار پہ جو ہے وہ پھر وسیلہ بھی بنتے ہیں وہ افسروں کا, کہ ان کے رشوت وغیرہ بھی انہیں کے ذریعے زیادہ تر آتی ہے. تو اس طرح کے افراد, میں خود تحقیق کی ہے ویسے نہیں میں کہہ رہا, اس طرح کے افراد ہر شہر میں جو کہ ان چھوٹی موٹی گندی مندی پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں دوسرا کام اب کر رہے ہیں, پیچھے سے انہیں لائن ملتی ہے, کیا کام کرتے ہیں کہ دیکھو کون سے ذاکر کو اٹھانا ہے, کون سے ذاکر کو گرانا ہے, کون سے مولانا کی توہین کرنی ہے, کون سے مولانا کو بلند کرنا ہے, کیوں؟ یا پھر کسی بانی نے مجلس کرائی ہے وہاں جا کے رونا نہیں آ رہا, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مسائل دیکھے ہیں, رونا نہیں آ رہا, باہر ہنس رہے ہیں گیم کر رہے سب کچھ اور اندر دوسری گیم شروع کی ہے آ کے, مثلا جب مسائل پڑا اس ذاکر کو اٹھانے کے لیے اتنا پیٹ گئے ہیں کہ مثلا انسان باور کر جاتا کہ یہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. البتہ میں جرا نہیں کر رہا رونے پینے میں, یہ ثواب ہے, میں اس کا عقیدتن قائل ہوں, لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ اٹھایا جائے, یعنی معاشرے میں بعض کو اٹھایا جائے اور بعض کو گرایا جائے. اور وہ افراد کیا کرتے ہیں, ان میں ایک جو خاص طور پہ پھر خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے کہ جن میں یہ صفت ہوتی ہے کہ چاپلوسی, کیونکہ دفتروں میں چاپلوسی تو سکھائی ہوتی ہے انہوں نے, اس لیے وہ اس طرح کے افراد چنے. دفتروں میں آپ جانتے ہیں ڈی سی میں آفس میں چاپلوسی میں تو وہ بڑے آگے ہوتے ہیں نا, کہ سار سار کر کے تو اس پیچھے, تو وہ چاپلوسی جو ہے وہی چاپلوسی وہ بانیوں کی کروائی جاتی ہے, وہ بانیوں کی چاپلوسی کرتے ہیں کہ کیا جی صاحب آپ کا شاہ صاحب آپ کا کیا محرم جا رہا ہے, آپ کے ہاں مجمع آ رہا ہے کوئی, آپ کے ہاں کوئی لوگ آ رہے ہیں جی, یہ کیا ہے؟ وہ حاجی صاحب پھر کہتے ہیں اچھا میں نے اس دفعہ 3 لاکھ لگا, میں اگلے 5 لاکھ لگاؤں گا. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ حیات بخشی جائے معاشرے کو, نجات دی جائے معاشرے کو. جو معاشرہ لٹ رہا ہے, پٹ رہا ہے, مٹ رہا ہے, نئے جنریشن تباہ ہو رہی ہے, دین دے رہا ہے اپنا, وہ مطمئن نظر نہیں ہوتا. اور کیوں یہ وہ کر رہے ہیں, کیوں اس طرح کے افراد پھر اور پیدا کر رہے ہیں, پہلے ممکن ہے ہو جاتے تھے, اب وہ خود کر رہے ہیں یہ افراد پیدا تاکہ یہ سلسلہ بڑھایا جائے. اور پھر علماء مثلا عالم نے جب منبر پہ بیٹھنا ہے, ظاہری بات ہے اس کو اپنے ایٹیکیٹس کا, اپنے علم کا, اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ ہر بات, ہر روایت, ہر چیز تو نہیں مثلا اٹھا کے پڑھ دینا. تو وہ کیا کہ عادت ڈال دی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سنی جائیں. البتہ میں اپنے جو طالب علم دوست ہیں سب کو اب ہم میٹنگ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھی خطابت کرو, اچھے معارف لاؤ, اچھا بیان بناؤ, اچھا مصائب پڑھو, کوشش کرو جتنی ہو سکتا ہے تاکہ خدمت ہو. یہ ہماری طرف سے بھی البتہ کمیاں ہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ معصوم ہے سب, نہیں. تساہل کیا گیا ہے, ممبر تو چھوڑا گیا, مدرسوں میں محدودیت کی گئی ہے, یہ چیزیں ہیں, لیکن دوسرا اثر بہت زیادہ ہے. اب تھوڑا سا البتہ الحمدللہ یہ خوش آئند بات بھی ہے کہ کم سے یہ رمضان میں بھی جو میں یہاں کی خدمت میں تھا, دوستان تقریباً 150 کے قریب تو لاب گئے تھے پاکستان دوسرے ممالک میں تبلیغ کے لیے, اور اسی طرح محرم میں بھی, اور اسی طرح دوسرے محرم اور رمضان کے علاوہ اور بھی مہینوں میں یہ کام الحمدللہ سے جو ہے وہ شروع کیا ہے, جس میں جو ہے مقام معظم راہبری کی ایک خاص ہدایات تھی اور اس کے تحت یہ مسائل جو ہیں آگے انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں. آپ سے بھی جو التماس سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ خدا موافق کرے جانے والوں کو اور یہ دائمی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے تاکہ ملت کی خدمت ہو سکے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دشمن لیتا ہے ان تین چیزوں سے لیتا ہے, اور یہ میں نے نمونہ پیش کیا کہ معاشرے میں جو اس وقت بہت ہے کہ اٹھایا جائے لوگوں کو, آؤ بھگت کی جائے اور اصلی مقصد نہ ہو. مثلا یہ نہیں کہا جاتا اسے کہ دین کی خاطر مجلس کراؤ, نہیں, بڑی بڑی مجالس, بڑے بڑے مثلا صبح سے لے کر, میں اس جلسے میں موجود تھا, میں نے ادھر پڑھا بھی تھا, صبح سے لے کر آغا غلام اور شبیری جو ابھی آئے ہیں آ رہے ہیں ادھر پڑھ رہے ہیں, مسی ساگا میں یہ بھی پڑھ رہے تھے اور دو عالم اور تھے, اور اتفاق جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی مولوی صاحبان کا اور ذاکرین کا میچ ہے آج. یہ یہاں تک پہنچ گئی, یہاں تک بات پہنچ گئی, کیونکہ عالم پڑھتے نہیں تھے تو چار امامے والے آ جائیں ادھر تو وہاں تو بڑا مسئلہ ہو جانا تھا, صحیح ہے یا نہیں. تو ادھر پھر ہم نے جو صلاحیتیں تھی اس کا آگا جمدر سے راجا ناصر عباس جعفری صاحب تھے, آگا غلام اور شبیری صاحب تھے, میں تھا, تو جو بھی خدمت ہو سکی کی. تو اگر کرا صبح سے شام تک جلسہ تھا تو جمعے والا دن تھا, تو حیف یہ ہے, یہ آپ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھی ارتباط رکھتے ہیں پیچھے بانیوں سے بھی اور کچھ نہ کچھ ہے, اس لیے صبح سے شام تک نہ ظہرین کی نماز ہوئی, جمعہ تھا جمعہ, اور نہ مغربین کی نماز ہوئی وہاں پہ. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یعنی یہ مقصد حسین ہے. ہم نہیں یہ کہتے کہ نماز در مقابل مجلس ہے یا در مقابل عزاداری ہے. مجھے ایک ادھر بزرگ نے سوال بھی کر دیا, مولوی صاحب نماز بچا سکتی ہے؟ میں نے کہا بچا نہیں سکتی, پسا سکتی ہے. بابا خالی نماز جو ہے وہ بچا نہیں سکتی, خالی نماز تو بچا نہیں سکتی لیکن پسوا دے گی, یہ روک دے گی ادھر. یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نکل جاؤ گے, ہم نہیں کہتے کہ یہ بچا دے گی 100% فقط نماز ہی نہیں, اور بھی امور ہیں, لیکن یہ پسا بھی دے گی. یہ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ سارے وہ مسائل ہیں جو معاشرے نے ایجاد کیے ہیں, کس کی اشاروں پہ, دشمن کے اشاروں پہ, اور تباہ کیا جا رہا ہے معاشرے کو اور برباد کیا جا رہا ہے. اور اس کی حدیں صرف پنجاب تک نہیں ہیں, یہ لندن تک پہنچ گئی ہیں, یورپ تک, سمجھ آئی یا نہیں. یہاں پہ البتہ کم ہے پھر بھی, لیکن آہستہ آہستہ ٹیم آ رہی ہے ان کی, تو آپ الرٹ رہیں, یہ وائرس آ رہا ہے آہستہ آہستہ, الرٹ رہیں اس سے ان شاء اللہ. سلوات پڑھیں, بلا لگا دوں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ. اب آپ دیکھیں کہ اس پہ کیوں ہے ضعف ایمان ہے, یہ تینوں چیزوں کب انسان قبول کر لیتا ہے لالچ, تینوں چیزوں کا, جب ضعف ایمان ہوتا ہے, ایمان ضعیف ہوتا ہے اس کا, خدا پہ ایمان نہیں ہوتا, ریاکار ہوتا ہے, اور ریاکار منافق ہے. اور ریا کل شرک, کہ ریا شرک ہے, قرآن میں آتے نمازیں اس کی منہ پہ مار دی جائیں گی جو دکھاتا ہے, اور ساری عبادت میں ریا شرک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کس سے کیا جائے, ایمان کو مضبوط کر کے, مضبوطی ایمان سے. مضبوطی ایمان کیسے آتی ہے؟ معارف اہل بیت علیہ السلام کو. مثلا انسان جب بھی عمل میں تساہل کرتا ہے, گرتا ہے, تمام مراجع, تمام عرفات, تمام محققین کا یہ نظریہ ہے, کیوں انسان گناہ کرتا ہے. کل میں نے اس رمضان میں عرض بھی کی تھی آغاز بہجت کا, جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا, کہ تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں گرتا ہے, کیونکہ اس کی معرفت جو ہے معرفت حقیقی نہیں ہوتی, اس کا ایمان ایمان حقیقی اور کامل نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ مثلا مجھے کسی نے لالچ دیا, جب میں نے لالچ قبول کیا میں نے خدا کو رازق نہیں سمجھا, خدا کو مانا ہے رازق, یعنی میرے دل نے اطمینان نہیں کیا اس پہ, تو وہ رزق دے گا میں اس کے لالچ میں نہ ہوں, صحیح ہے یا نہیں, وہ عزت دے گا میں اس کی عزت میں نہ ہوں. اور خدا خود فرماتا ہی ہے کہ عزت خدا کے لیے ہے اور عزت خدا دیتا بھی ہے. اگر ہم یہ پیچھے چلے جائیں کہ عزت کسی صاحب نے دینی ہے یا کسی بانی نے دینی ہے یا کسی معاشرے کے فرد نے دینی ہے, تو ظاہری بات ہے ہم پھر ختم ہو جائیں گے, مطمع نظر جو ہے وہ ہمارا وہ ہو جائے گا. لہذا ضعف ایمان ہے, اور ضعف ایمان انسان کو لے جاتا ہے, اور ڈراوے سے خوف جو ہے وہ بھی ضعف ایمان کی وجہ سے. جب ایمان ہو موت پہ, اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ مومن کے لیے دنیا جہنم ہے, دنیا اس کے لیے ظاہری چیزیں ہیں, منافق اور کافر کے لیے جو ہے وہ دنیا جنت ہے. اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک باغ میں اگر ہو, ایک باغ میں, تو ایک جہنم میں زندان میں ہو تو چاہیں گے کہ باغ میں چلے جائیں, اسی زندگی میں چلے جائیں, اور وہ کیا کہ موت, موت انسان کو پہنچاتی ہے, موت لے کے جاتی ہے. لہذا یہ چیزیں, اور اسی طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اپنے لوگوں کی, کہ جو موت سے ایسے کھیلتے تھے, کربلا والے موت ان کے لیے وہ جلدی میں تھے. اور میں نے پھر اس سوال کا بھی جواب دیا تھا کہ کیوں اصحاب کو پہلے بھیجا, وہ اس لیے کہ کربلا میں ویسے ہی مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ جہنم ہے, تو کربلا میں تو ویسے ہی بہت ساری پریشانیاں, بہت سارے مصائب تھے, جس کی وجہ سے امام نے مصائب ختم کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں یہاں تھی جہنم, یہاں تھی زندانی, یہاں تھی مشکلات, یہاں تھی آتش, اتش پیاس, یہاں تھا غم, یہاں ایک غم ہوتا ہے زخموں کا غم, ایک دلی غم تھا کہ دلی قلبی نراحتی تھی کربلا میں, قلبی طور پہ مشکل تھی اصحاب کی, کہ کیسے دیکھتے تھے ہمارے مولا تنہا ہے, جیسے ہم آج مصائب پہ گریہ کرتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے, تو جو دیکھ رہے تھے, ہم تو سنتے ہیں 1400 سال بعد, معلوم نہیں روایات کتنی کم ہیں, زیادہ ہیں, کیا ہے کیا نہیں, لیکن اس وقت جو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, اور ان کی معرفت میں ہماری معرفت میں بھی بہت فرق ہے, تو اس وقت جب دیکھتے تھے تو دل نہیں تھا جلتا. سب سے زیادہ جو مشکل تھی یہ تھی, اس مشکل کو رف کرنے کے لیے, کربلا میں جینا جو ہے وہ مشکل تھا, مرنا آسان تھا, اس لیے اصحاب کو پہلے بھیجا کہ جاؤ, کیونکہ اس وقت ادھر روح نکلی ادھر جنت, دیکھیں جنت تھی, باغات تھے, لہذا اصحاب کو بھیجا کہ تم یہ مشکل جلدی کاٹ لو, میرے فرزند تدریجن جب تک تم نکلو جنت میں رہ جاؤ پہلے, کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. لیکن وعدہ پہلے حسین نے اس وعدے پہ پہلے عمل کیا ہے تاکہ ان کو پہلے پہنچایا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے فرزندوں کو پھر اپنی. تو یہ اس کی علت اور وجہ تھی. اب آپ دیکھیں کہ کربلا ایک بحر بے قرار ہے حکمت اور علم کا. اب آپ دیکھیں کہ میں بھی محدود ہوں, میری عقل بھی محدود ہے اور وقت بھی محدود رہتا ہے. ہاں میرے وقت کو ہم نے سارا ذات تو نہیں ہم نے بیٹھا, دوسرے بھی مسائل ہیں یعنی وقت بھی محدود ہے, لیکن کربلا لا محدود ہے. کربلا لا محدود ہے, اس کا احصا کیسے کر سکوں میں؟ ان جو پیغامات کربلا ہیں, جو بحر بے قرار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, یہ عقل جو محدود ہے, یہ وقت جو محدود ہے, کیسے اس کو بیان کریں؟ واقعی عرفانی مسئلہ ہے یہ کہ کیسے اس کو بیان کریں. یہ ہے کہ کوئی ایسا عالم آ جائے, کوئی ایسا سلوات پڑھ دیں بلانے والا, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو یعنی اس طرح کوئی عالم ہو ایسا کہ جہاں نہ وقت کی محدودیت ہو نہ عقل کی محدودیت ہو, تو پھر کربلا بیان ہو سکتا ہے. تو وہ کہاں ہے؟ وہ معصوم کے ہاں ہے, کہ معصوم بتا سکتا ہے کہ کربلا کیا ہے, کیونکہ معصوم غیر محدود ہے. میں نے عرض کیا تھا رمضان کی گفتگو میں کہ خلیفۃ اللہ لا محدود ہے صلاحیتوں میں, جس طرح خدا لا محدود ہے, علم اس کا حد نہیں ہے. اس طرح کیونکہ مظہر علم خدا ہے اہل بیت علیہ السلام. جب مظہر علم خدا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا علم محدود تو نہیں ہے. جب اس کا علم واسع ہے, حد نہیں ہے اس کی, تو جو اس کا مظہر ہوگا کیسے اس کی حد ہوگی؟ اس کی حد نہیں ہے اصلا. لہذا یہ جس کا پھر واقعہ ہے خود معصوم ہے, اور ہم کیسے اس کا احصا کر سکتے ہیں؟ یہ عقل کیسے اسے لکھ سکتی ہے؟ لیکن جو میری ناقص عقل نے اور محدود وقت میں جو پیغامات اخذ کیے بعض کتابوں سے, اس کی میں لسٹ آپ کی خدمت میں یا ایک ایک جملے میں تعارف کرواتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اور جو میرا اصل میں جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پڑھنا تھا وہ اس پہ آتا ہوں میں. بلند آواز میں آپ صلوات پڑھیں. اب دیکھیں کربلا میں بہت پیغامات ہیں کیونکہ لا محدود ہے. اعتقادی پیغامات ہیں, اخلاقی پیغامات ہیں, حقیقی زندگی کے پیغامات ہیں, فقہی پیغامات ہیں, سیاسی پیغامات ہیں, تاریخی پیغامات ہیں, عرفانی پیغامات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ احیاء گیری یعنی کس طرح شے کو زندہ کریں وہ پیغامات ہیں, اور خواتین کے لیے مخصوص پیغامات. یعنی دیکھیں سات آٹھ قسم کے پیغامات. پھر اگر ہم دیکھیں عقائد میں, عقیدے میں کیا اعتقادی کیا پیغامات ہیں, توحید, توحید پرستی, توحید اور عمل کا اثر. یعنی اگر کسی نے کسی موحد کو دیکھنا ہے, کسی موحد کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے موحد, تو وہ حسین کو آ کے دیکھے. واقعاً اس سے بڑا کہاں موحد ملے گا. یہ جو آج توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں حسین سے نہیں بلند کر رہے ہیں. اسی لیے یہ توحید ناقص ہے جس کی وجہ سے شکست کھا جاتے ہیں. اگر یہ توحید حسین کے دروازے سے لی ہوتی جو بحر بے قرار ہے مصباح الہدا ہے, تو پھر یہ سفینۃ النجات میں متمسک ہوتے, تو اس وقت یہ توحید صحیح ہوتی. اس کے بعد توحید اور عمل. پھر ایک ہوتی ہے توحید لفظی. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, اللہ معبود ہے, عبادت کے لائق ہے, ہم عابد ہیں اس کے, یا اللہ رازق ہے, یہ منہ سے کہہ دینا ہے. لیکن حسین نے عمل کر کے بتایا کربلا میں کہ خدا ایک ہے. اور خواجہ نے اس کو بڑے اچھے شعر میں, میں شعر نہیں بیان کرنا چاہتا, ایک الگ تشریح ہے اس کی, وہ کہتا علماء نے لکھی بھی ہے ایران میں بھی, کے حق کا کہ بنا لا الہ الا حسن لا الہ کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کلا ہے خدا کا جس میں سب کچھ ہے. لا الہ الا اللہ میں سب کچھ ہے, اس میں ہی محمد رسول اللہ ہے اور اس میں ہی علی و ولی اللہ ہے. اور حسین نے لا الہ بنا لا الہ حسین یعنی توحید علمی کو توحید عملی میں دیکھنا ہو کسی نے تو وہ کربلا میں ہے. توحید عملی, توحید علمی لفظ ہی اور ہے لیکن توحید عملی کربلا میں ہے. خلیل اللہ نے توحید عملی پہ عمل کیا تھا لیکن کہا کہ اس کو میں ذبح عظیم میں بدل رہا ہوں, آگے آئے گی یہ, پھر اس کی تکمیل وہاں کروں گا کربلا میں. صحیح ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ توحید دو چار جملے تھے, البتہ اس پہ مفصل گفتگو ہے, یعنی پورا اگر اشرح پڑھا جائے ان کو مد نظر رکھ کے بیس کو تو پھر ایک الگ ہی میدان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد دوسرا پیغام ہے عدل الہی کا. عقیدتی مسائل میں عدل ہے نا, عدل الہی کو کون بتا رہا ہے؟ حسین. حسین بتا رہا ہے یہ عدالت الہی ہے کہ میں اس عدالت کو حفظ کرنے کے لیے اپنے جیسے کو قربان کر رہا ہوں. اس معاشرے کو عدالت نے کہ اس دن یا امنا کہ امن دینے کے لیے المظلومین مظلومون کہ مظلوموں کو امن دینے کے لیے میں آیا ہوں. تو کیا تھا امن؟ کیسے آتا تھا مظلوموں کو؟ عدالت سے. اور عدالت الہی جو ہے, خدا نے آپ آ کے مسند پہ تو نہیں بیٹھنا, ابن تیمیہ کا جو قول ہے وہ تو نہیں ہونا نا کہ آ کے بیٹھنا اور خطاب کرنا, نہیں. عدل الہی کیسے معاشرے میں ہوگا؟ نمائندہ الہی کرے گا, اور نمائندہ الہی حسین ہے جس نے عدل الہی کو کربلا میں بتایا. اور جو عدل کے مخالف تھے جبر کا نظریہ دے رہے تھے, کون تھے وہ؟ میں نے اس گفتگو میں عرض کر چکا ہوں, یزید تھا جو بی بی کو کہتا ہے آپ کو اللہ نے مارا, آپ کے بھائی کو اللہ نے قتل کیا, یہ جبر تھا نا. آج بھی جو جبر والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا تو ہونا ہی تھا, یہ تو لکھا ہوا تھا, یہ تو رسول کہہ گئے تھے, یہ اللہ نے کہہ دیا تھا, یزید کا کیا قصور ہے؟ یہ جبر ہے. اور بی بی نے کہا تم نے مارا ہے, خدا نے شرف دیا ہے, خدا نے وحی نازل کی ہے, ہمارے گھر جبرائیل کو بھیجا ہے خدا نے, تم قاتل ہو. دیکھیں عدل کا نظریہ وہاں زیر کرنا چاہتے تھے بلوا عام میں, لیکن بی بی نے اپنے کلام سے اس کو ختم کیا ہے کہ جبر کا نظریہ نہیں چلے گا, عدل کا نظریہ چلے گا, عدالت الہی ہے. البتہ مفصل گفتگو. آپ دیکھیں شفاعت عقیدتی مسئلہ ہے نا, شفاعت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اٹھ کے بھی چلے جاؤ چراغ, میں نے عرض کر چکا ہوں, صرف میں آپ کو تذکر دے رہا ہوں کہ اٹھ کے بھی چلے جاؤ گے چراغ بجھا دوں گا تو پھر بھی شفاعت کر دوں گا. کیوں؟ کہ جنبائے صلاحیت پائی جاتی ہے تم نے کس کی؟ نصرت کی. میرے جیسے جب نصرت کی صلاحیت میں تم نے دیکھ رہا ہوں, امام کو نہیں تھا علم یہ اٹھ کے نہیں جائیں گے, علم کا علم امامت تھا کہ یہ نہیں اٹھ کے جائیں گے, یہ نہیں لیں گے. اور جملہ بھی میں کر چکا ہوں کیا بولا تھا, یہ بھی امام کو معلوم تھا کہ ان کے دل میں اور ذہن میں کیا بات ہے. لیکن جب چراغ بجایا تو امام نے فرمایا میں شفاعت کروں گا تمہاری, میری اہل کو بھی لے جاؤ اپنے کو بھی لے جاؤ, میں شفاعت کروں گا, میں ضامن ہوں جنت کے. لیکن امام فرمایا کہ جو شافی شفاعت کا نام سنتے ہیں نا, اگر ہم جیسے ہوتے واقعاً, جیسے آج ہمارے عقیدے میں دیکھیں زہد ہے کہ جب ہم شفاعت کا نام سوچتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں, حج چھوڑ دیتے ہیں, کیوں چھوڑتے ہیں؟ شفاعت تو سن کے. وہ دیکھیں کربلائی کہ شفاعت تو سن رہے ہیں معصوم سے, ہم روایت میں سنتے ہیں جس میں مقیدات موجود ہیں, جس میں کہا گیا کہ شرط و شرائط موجود ہے, شرط ہا و شروط ہا, سنتے ہیں ہم, لیکن پھر بھی ہم تفاہل کر جاتے ہیں. انہوں نے سنا کہ جنت واجب ہے تمہارے لیے, چلے جاؤ, کہاں اٹھ کے چلے جاؤ, چراغ بھی بجھایا, لیکن وہ پھر نہیں گئے. شفاعت کا مفہوم یہ نہیں ہے کربلا میں حسین سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ ہم تمہارے شافی ہیں تو تم بے عمل ہو جاؤ. آدم واقع کربلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی یہ سمجھے جی اہل بیت شافی ہیں اسے کہو آؤ کربلا میں تو دیکھو کیسی شفاعت ہے, اس سے زیادہ تمہیں شفاعت مل رہی ہے, تمہیں تو ایک روایت مل رہی ہے نا. لیکن ان کو کیا مل رہا تھا؟ بشارت لفظی. بلکہ امام کہہ رہے تھے میری اہل کو بھی لے جاؤ, دقت طلب بات آئی ہے. لیکن وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ملنے کے بعد کہتے ہیں 70 مرتبہ بھی قتل ہو تو پھر بھی جو آئیں گے. انہوں نے دیکھے شفاعت کا جواب یہ نہیں دیا پھر اب آرام کریں گے. یہ فرق ہے, یہ درس ہے, پیغام ہے کربلا سے کہ شفاعت سن کے ایمان نہ جائے. یہ ضعف ایمان ہے کہ شفاعت سن کے بندہ کہے کہ ہر کام سے اب چھٹی ہو گئی ہے. نہیں, بلکہ وظیفہ زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ جب آپ دیکھیں, سمپل سی مثال عرض کرتا ہوں کہ میں آیا ہوں یہاں پہ, آپ نے مجھے عزت دی, احترام دیا, اب میرا دل جو ہے کہے گا کہ یار ان کی زیادہ خدمت کرو. کیوں؟ کہ انہوں نے عزت دی ہے, احترام کیا ہے. البتہ بے ظرف ہوا تو ممکن ہے کہہ دوں کہ ان کا ان پہ واجب تھا میرے عالم کی وہ خدمت کرے. نہیں, اچھا ظرف کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ مولانا میں کو کہ بسم اللہ برادر عزیز مثلا کہا تھا یہ, تو جب مولا نے کہا آپ کی شفاعت ہے تو انہوں نے کہا پھر 70 مرتبہ قتل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا پھر ہم چھٹی کرتے ہیں, ہم اب جاتے ہیں. یہ شفاعت ہے. نبوت کو بھی بچایا ہے, اور نبوت کو بچانے کا تو حسین و منی و انا من الحسین کی سند تھی پہلے سے. سمجھے نبوت کیسے بچتی ہے, نبوت کا تعارف کیا ہے. واقعا اگر وقت ہوتا تو آگے جوادی عملی نے شکوفہ عقل عشورہ میں کتاب لکھی, بہت بہترین کتاب ہے. آئندہ انشاءاللہ اس سے آپ, ابھی جو میں نے استفادہ کیا زیادہ آغا مصباح کی کتاب سے کیا ہے یا دوسری, انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع کا آغا جوادی کی کتاب سے آپ کو عرفانی مسائل جو ہیں وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس میں کیا لکھتے ہیں, ایک نقطہ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں تھے نبوت کا رسالت ظہور کیے ہوئے تھی, رسالت ظہور کیے ہوئے تھی حسین کی ذات میں. تھے امام لیکن رسالت جو تھی, دو کام کیے, ایک پہنچایا بھی ہے پیغام میں نے عرض کر چکا ہوں گفتگو میں, اور دوسرا رسالت کو بچایا بھی ہے. یعنی کامل اور اکمل رسالت ظہور کیے ہوئے تھی حسین کی ذات میں, اور کربلا میں رسالت بتائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد قیامت, قیامت کے لیے کل بھی میں نے امام کا جملہ بھی عرض کیا تھا, موت, قیامت, یہ سارے مسائل میں سب پہ ایک ایک جملہ عرض کر. قیامت, قیامت کے بارے میں وہاں ایک ظاہری قیامت تھی. مثلا قیامت میں کیا ہوگا, آپ حشر میں سنتے ہیں کہ کچھ درندے ہوں گے, کچھ جانور ہوں گے, کچھ بد صفت اور مسخ ہوئے لوگ ہوں گے, اور کچھ نورانی چہرے ہوں گے. تو آئیے کربلا میں دیکھ لیں, عمر سعد جانور نہیں تھا, شمر کیا تھا؟ ایک طرف دیکھیں نور ہی نور ہے, اور ایک طرف دیکھیں خباثت اور کثافت جمع ہوئی ہوئی ہے. یہ حشر میں یہی ہوگا نا, جہنم ہے ایک طرف دوسرے الفاظ میں, اور ایک طرف جنت ہے. کیوں کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اعمال میں خود جنت میں ہوتا ہے, اور وہ کافر اور منافق اپنے گندے اعمال کی وجہ سے خود جہنم میں ہوتا ہے. جہنم بھی سی جنت بھی سی, حاصل ہے, مبدا و معاد ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں امامت, اعتقادی مسائل میں یہی ہے نا, امامت, امامت نے کیسے ظہور کیا ہے کہ سند امامت جو آیا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب کہا کہ آیا میری ذریت میں کالا لا ينال أحدي الظالمين, کہ ظالم کو نہیں دوں گا, دوں گا اور یہ واقعا کلمتن باقیتن, کہ باقی تھا مثلا بقیدہ حضرت ابراہیم کی نسل میں, اور تکمیل امامت جو ہے وہ ہو رہی ہے کربلا میں آ کے. کیوں, کب ملی تھی امامت حضرت ابراہیم کو؟ کب ملی تھی؟ جب ذبح کرنے گئے تھے. صحیح ہے یا نہیں؟ اور کتنی امامت؟ محدود امامت. اور یہاں پہ جو ہے امامت کی انتہا ہے، کیونکہ اس ذبح کو اس ذبح سے بدلا، اور یہاں امامت آخر پہ ہوگی نا. وہاں امر پہ تابعیت کی ابراہیم نے اور لائے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، لیکن خدا کا امر بدلا اور دنبا گیا. اور کہاں بدلا؟ کربلا میں، کہ یہاں اور وہاں کیا اثر ہوا؟ امامت ملی. اور یہاں اگر اصل عمل ہو گیا تو پھر امامت کامل نہیں ہوگی، امامت کا ظہور کامل نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اسی طرح اور مسائل، اخلاقی مسائل میں عفت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، شہامت ہے، متانت ہے، عجیب عجیب پیغامات ہیں اگر ہم ان پہ دیکھیں تو. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے، پھر دیکھیں حقوق کی بحث میں کہ وہ پانی بند کیے ہوئے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا اولین نعمت بند نہیں تھا کرنا چاہتا، حتیٰ پہلے قبضہ کس کے پاس تھا؟ دریا پہ کون تھا دو محرم تک؟ کون تھا؟ بعد میں یہ لوگ آئے تھے. جب بس سات محرم تک قبضہ تھا ان کے بعد کر سکتے تھے، خیام اتر لگائے تھے. جب خیام ہٹائے ہیں دو محرم کو، پہلے خیام ادھر سے کر دیں، کہہ سکتے تھے چلے جاؤ ہم پانی نہیں دیں گے. لیکن وہاں سے یہ دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں حقوق. اب آپ دیکھیں کہ یہ اخلاقی پیغامات جو کہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخی پیغامات، تاریخ میں عبرت. اور یہ میں سارا زیادہ تر جو پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ تاریخی کیے ہیں، کہ عبرت. ذلت کیا ہے؟ ذلت مثلا کس طرح لوگ ذلت میں رہتے ہیں، اور کس طرح مثلا تاریخ میں باطل کی حمایت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ سارے پیغامات. پھر مثلا بعض باطل کی حمایت نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں بے طرف ہو کے بیٹھ جانا، بے طرف ہو جانا، کہنا کہ مثلا جو ہے وہ ہم کسی کی طرف نہیں، نہ حسین کا ساتھ دیتے ہیں نہ یزید کا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ حسین کا دیتے ہیں نہ یزید کا، تو ہم تو بری ذمہ ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. کیوں؟ کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اس نے ظالم کو مضبوط کیا ہے، یا تو ادھر چلا جاتا تو یا پھر حق کا ساتھ دیتا، بے طرف بیٹھ کے اس نے کہا کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، ورنہ اس نے ظلم کیا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیا. اور کس طرح باطل کا ساتھ دیا ہے؟ کہ حق کی قلت کر کے، حق کو کم کر کے، حق میں اکثریت کو گھٹا کے اس نے باطل کا ساتھ دیا. اب آپ دیکھیں یہی. اور اسی طرح حقیقی زندگی کے پیغامات ہیں. حقیقی زندگی کیا ہے؟ ظاہری زندگی کیا ہے؟ باطنی زندگی کیا ہے؟ یہ کربلا بتاتا ہے. کربلا میں جب شہداء شوق کرتے تھے، کہتے کہ ہم مقام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے، کیا مقام ہے ہمارا، تو امام حسین علیہ السلام شب عاشور مقتل گاہ بھی دکھا کے لائے ہیں اور مقام بھی دکھائے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے. کون سی زندگی ہے یہ؟ یہ باطنی زندگی ہے جو کربلا سے مل رہی ہے. ظاہری زندگی تو تھی، باطنی زندگی کربلا میں نشان دے رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری. اب آپ دیکھیں زندہ کون کون سی ہے، مردہ کون کون سی ہے، حقیقی زندگی میں اور دوسری زندگی میں فرق رکھتے ہوئے. زندہ کون؟ ہاں ظاہری طور پہ نفس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن زندہ نہیں ہے. حقیقی زندگی کون سی ہے؟ دین کو زندہ کر کے حقیقی زندگی ہے. اور وہاں پہ حقیقی زندگی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ عرفانی پیغامات پہ آ جائیں. عرفان میں کیا ہے؟ عاشق و معشوق ہے. عرفان کا لب لباب عاشق و معشوق ہے. دکھاؤ کوئی حسین سے بڑا عاشق، اور حسین کے عاشقوں سے بڑا کوئی عاشق دکھاؤ. یعنی ہے کوئی جو گردن کٹا رہا ہے اور لا الہ الا اللہ صدا ہے، بھول جاتے ہیں. واقعا جب رسول فرماتے ہیں لا معاش لہ لا دین لہ, کہ جس کی معاش نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے, خطرے میں ہے. اور غربت اور مفلسی کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے. لیکن دیکھیں کربلا میں غربت نہیں تھی, حسرت نہیں تھی, آیا اولین نعمت جو پانی ہے. اگر انسان کو ہم آئے باہر سے جاب سے آئیں یا ڈیوٹی کر کے یا کسی مسئلے سے گھر آئیں, تو گھر آتے اگر بھوک اور پیاس ہو, شدت ہو گرمی کی, تو ہم کہتے ہیں ساری چیزیں بعد میں, پہلے پانی لے کے آئے, تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن حسین پیاسے بھی ہیں اور عاشق جو ہے معشوق میں جو ربط ہے وہ بتا رہا ہے, اور فنا فلا ہو کے بتا رہا ہے اللہ. یہ کیونکہ اصطلاحات عرفانی ہے کہ فنا ہو رہے ہیں امام, اس میں محبت خدا میں فنا, یعنی جسم انسان. امام کا کیا تھا, 2000 زخم ہے اس جسم پہ, اور یہ زخم کس لیے تھے, ہر زخم پکار پکار کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں فنا ہو رہا ہوں خدا کے لیے, ٹکڑا ٹکڑا یہ کہہ رہا تھا. اور پھر جب حسین شہید بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب دوسرا سفر کرتے ہیں تو تب بھی قرآن کلام خدا ہے. یہ ہے عاشق اور معشوق کا رب. نیزے پہ بھی نا, نیزے پہ کیا کہتے ہیں, وہ کلام الہی جاری ہوتا ہے. یہ ہے عاشق کا رب, کہ عاشق مٹ جاتا ہے معشوق کے لیے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی معشوق کا نام پکارتا ہے. واقعا عرفان ہے, اور اس قدر عرفان ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ عرفانی تاریخی حقیقی زندگی کے اخلاقی اور اعتقادی عرض کیے. آگے چلتے ہیں کہ اس میں سیاسی پہلو کیا ہیں, سیاسی پہلو, سیاسی پیغامات. البتہ بہت موضوع وسیع ہے یہ, سیاسی پیغامات. رہبر کیسا ہونا چاہیے, رہبری کیا ہے, ولایت کیا ہے, کس طرح ولایت کو کی محافظت کی جاتی ہے, یہ سب چیزیں کس میں, کربلا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ذلت میں چلے جائیں تو امر بالمعروف واجب ہے. یہ فروع دین میں بھی ہے, لیکن اس سے پہلے امر بالمعروف کی بات سیاست میں ہے, سیاسی مسائل میں ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں, امر بالمعروف ہے, مثلا میں جملہ لکھے ہوئے زیارت میں, کیوں نہیں کر رہا ہوں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے آگے چلیں, تولی اور تبری, اصل کلمہ جو ہے تولی اور تبری ہے قواعد عربی کے لحاظ سے. تولا اور تبرا غلط ہے کیونکہ اردو میں رائج ہے, البتہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نالج میں رہے آپ کے, تولی اور تبری قواعد گرامر عربی کے لحاظ سے. تولی اور تبری یہ بھی سیاسی ہے, اور میں دوسری گفتگو میں عرض کر چکا ہوں, دوسری میں یا تیسری میں, کہ کیوں لان کرتے ہیں ہم حسین کے قاتلین پہ, تو براہت ہے, کیوں آپ برات کرتے ہیں جو کہ ظالم حکومت ہے. کیونکہ یہ ہمارے دین میں ہے, پیغام کربلا ہے تولی اور تبری. آیا تولی اور تبری آج سے 1400 سال پہلے جو جانور اور حیوان گزرے ان کے لیے, آج کے لیے نہیں ہے. آج جو یزید شمر کی صفات رکھتا ہے اس کے لیے نہیں تولی اور تبری, تولی اور تبری اصل ہے یہ, اور کربلا دے رہا ہے یہ. اگر میں کہوں کہ عزم کے لیے تولی اور تبری تھی, وہ تو ہو گئے ہیں. اگر وہی صفات, وہی خباستیں اور کفاستیں کسی کی ذات میں آ جائیں تو کیا تولی اور تبری نہیں ہوگی اس سے, کیا جس کی ذات میں خوبیاں آئیں گی اس سے جو ہے وہ تولی ہوگی, اور جس سے برائیاں آئیں گی اس کی تبری ہوگی, اس سے برات ہوگی. آج بھی ہے, آج اگر کوئی رہبر سے, قائد سے, یا علماء سے, محققین سے, شہداء سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیوں ٹیرورسٹ کہا جاتا ہے, تو اللہ ہے یہ, اس وقت تو اللہ تھا, اب بھی تو اللہ ہے. شہید راہ تو وہی ہے نا, چراغ ہدایت کو دیکھتے ہوئے آئے تھے نا یہ سارے, حسین چراغ ہدایت ہے نا, راہ تو وہی ہے, زمان فرق کر رہا ہے بس. لہذا تبلی بھی اور تبری بھی سیاسی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاص پیغام احیا گیری کہ زندہ کرنا. معاشرہ مر گیا ہو اور امام نے فرمایا تھا انی اخاف و میں خوف کر رہا ہوں اندر الحاظ الحق یذهب کہ یہ حق ختم ہو رہا تھا, خوف ہے امام کو. تو آپ دیکھیں وہاں امام نے کیسے حق کو زندہ کیا. یہ درس ہے ہمارے لیے, یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی چیز مر جائے ختم ہو جائے تو تم کیسے اس کو زندہ کرنا. کربلا سے پیغام لے لینا, کربلا سے پیغام. خدا نہ کرے کسی کا فرزند, کسی کی بیٹا یا بیٹی یا کوئی بھی فیملی میں مرنے لگے. مرنا نہ مثلاً موت, موت حقیقی یعنی روح اس کی مر رہی ہو, حق اس کے لیے غیر واضح ہو رہا ہو, حق اس کے لیے پنہان ہو رہا ہو, تو اس کو کیسے زندہ کریں حق کو, کیسے اس میں اجاگر کریں حق کو. وہ کربلا بتا رہا ہے. البتہ تفصیلات کچھ میں نے عرض کیے اس سلسلے میں, کچھ جو ہے کبھی موقع ملا تو پھر احیا گیری, قرآن کو زندہ رکھنا. پھر وہی امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھا تھا میزے پہ, یہ پڑھا تھا اس لیے نہیں تھا پڑھا کہ لوگ کہیں کہ حسین بڑے قاری ہیں. نہیں, احیا قرآن تھا, بتایا کہ یہ قرآن کو میں زندہ کر رہا ہوں, میرا مقصد قرآن ہے. اور اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن پیچھے چلا جائے, نہ پڑھیں, شادیوں پہ فقط گزارنے کے لیے رہ جائے, تو پھر ہم نے حسین سے درس نہیں لیا. حسین احیا زندہ, نماز کو زندہ کر رہے ہیں, نماز کو زندگی حیات بخشی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ایک سجدے میں سارے سجدے جو ہیں, سجدہ دے کے, نماز پڑھ کے نماز کو زندگی بخشی ہے. اور دوسرے جتنے مسائل ہیں فقہی, امام نے ان کی رعایت کر کے زندگی بخشی ہے, حق کو زندگی بخشی ہے, دین کو زندگی بخشی ہے, علم الحکمت کو زندگی بخشی ہے, زندہ کیا اسے. نہیں تو آج سب ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آج کی جو بس ٹائم تو نکل گیا, جو خاص تھی کہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پیغام عرض کروں گا کہ کربلا. آج اگر مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ دیتے ہیں تو میں بولتا ہوں, اگر نہیں تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ صلی اللہ توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک پیغام ہے مشترک مردوں اور خواتین کے لیے, اور دوسرا پیغام ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. اور میں ابھی مخاطب ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے, بیٹیوں سے, کہ یہ دیکھو کیا پیغام دے رہا ہے کربلا خواتین کے لیے. کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے استقامت خواتین کے لیے, اور اس کے بعد حفظ حجاب. حفظ حجاب, حجاب کو حفظ کرنا کہاں سے مل رہا ہے؟ کربلا دے رہا ہے. اور سیاسی مسائل میں خواتین کا معاشرے میں بنیادی کردار کہاں سے مل رہا ہے؟ خواتین خاص پیغام ہے. کوئی مت سمجھے کہ جیسے دینی مسائل, اجتماعی مسائل میں مرد مسئول ہے, ان کو زیر سوال قرار دیا جائے گا, اسی طرح خواتین بھی ہیں, بلکہ زیادہ بنیادی کردار ہے ان کا. کیسے؟ مثلا اگر دین میرے لیے ہے تو میری ماں اور بہن کے لیے بھی ہے. اگر دین پہ آفت آتی ہے, اگر میرا دل جلتا ہے, میرے اوپر کوئی وظیفہ ہے, تو ماں اور بہن کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی مفتی کا یا مولانا صاحب کا فتویٰ نہیں ہے سیاسی امور میں خواتین آئیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. کیا ہے؟ یہ سیدہ کی سنت ہے. کیسے ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو, کیوں کہ سیدہ نے کس لیے شہادت دی تھی؟ حریم ولایت و حکومت علی علیہ السلام, سب سے پہلے سیدہ نے احتجاج کیا تھا اور دروازہ گر گیا تھا, محسن شہید ہو گئے تھے, پہلو زخمی کروا لیا تھا. کس لیے؟ کہ ولایت کو بچایا جائے, ولایت کو حفظ کیا جائے. اور مخالف جو حکومت تھی, باطل جو حکومت تھی, سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی تھی؟ کس نے خطبہ دیا تھا آگے؟ مدینے میں جب باطل حکومت قابض ہو گئی تھی تو کس نے فتویٰ دیا تھا؟ کس نے آ کے اعلان کیا تھا، خطبہ دیا تھا؟ بی بی آئی تھی نا حسن و حسین کو لے، یہ نہیں تھا بی بی فدق لینے آئی تھی، نہیں، چھوٹا سا فدق ہے بی بی کے لیے، فدق کیا جس کے پاس جن سید ہے تم مثال عالمین ہو جو، اس کے لیے فدق کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بی بی نے یہ بتانا تھا کہ دیکھو سنت قائم کر کے جا رہی ہوں، جب بھی ظالم حکومت آ جائے تو ظالم حکومت کا پہلے آ کے جو ہے وہ بتا دینا کہ یہ ظالم حکومت ہے، اور پھر مظلوم کی حمایت دوسری طرف سے کہ علی کی حمایت کی، علی کے لیے دلائل دیے، اور اس کے بعد پھر رکا نہیں ہے سلسلہ ثانیہ زہرا، جس کو ہم ثانیہ زہرا کیوں کہتے ہیں، سیدہ زینب، میری جان قربان ہو جائے اور مومنین کی بی بی کے قدموں پہ، واقعی عجیب بی بی ہے۔ دیکھیں عزیزو، علی کمالات کے مظہر ہیں، علی کمالات کے مظہر ہیں، تو علی کے کمالات کی زینت کون ہے؟ کون ہے زینت؟ کون ہے زینت؟ زینب کا کیا مطلب ہے؟ باپ کی زینت، اور نام کس نے رکھا تھا؟ علی نے، ایسے ابس نام تو نہیں رکھا تھا، اگر باپ کی زینت نہ ہوتی علی نہ نام رکھتے، کسی اور بچے کا نام نہیں رکھا زینب، کسی اور بیٹی کا نام نہیں رکھا، معلوم تھا کہ میں کمالات کا مظہر ہوں، مظہر الہی ہوں میں، اور میری زینت زینب بن سکتی ہے، میری زینت کوئی بن نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں اسی زینت کو جو ہے امت نے اتنی ہلاکت کی، اتنی حماقت میں پڑی کہ بازاروں اور درباروں میں لے کے، یہ کمالات کو لے کے آئی، یہ درد نہیں ہے کہ زینب تھی، نہیں، کمالات، خدا کے کمالات کو درباروں اور بازاروں میں لے کے آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ زینب اس کو جاری رکھنی، اور پھر زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں جملہ، کہ دیکھیں نبی باقی ہیں حسین کی وجہ سے، نبی باقی ہیں، رسول باقی ہیں حسین کی وجہ سے، اور حسین باقی ہے زینب کی وجہ سے، لہذا رسول باقی ہے زینب کی وجہ سے، رسول، اور رسول سے پوچھے کہ زینب نے کیا کیا رسول کے لیے۔ اور بی بی واقعا جب جاتی ہے نا مدینے اور نانا کی قبر پہ، وہ نوحہ بڑا اچھا نوحہ کسی نے لکھا ہے، کہتی ہے نانا کیا بتاؤں، کیا بیان کروں، بس یہ نیلے داغ دیکھ لو، یہ نیلے داغ دیکھ لو، سمجھ جاؤ امت نے کیا اجر رسالت دی۔ عزیزو، اس زینب نے اس سیاسی فعالیت کو جاری رکھا، اور حسین کے بعد جو بھی حرف آتا تھا اس کو ختم کیا، اور درباروں میں جا کے حق بیان کیا، اور ظالم حکومت کے خلاف بیانات دیے، اور مظلوم کی حمایت میں خطبے دیے۔ یہ زینب بتا رہی ہے، اور اسی طرح اور بھی پیغامات ہیں، لیکن وقت تمام ہونے کو ہے۔ دیکھیں کہ زینب نے کس طرح دین کو زندہ کیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، ایک پیغام ضرور سنانا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں، اور برادران کی خدمت میں بھی، کیونکہ یہ مسئلہ فقط ماؤں بہنوں سے مربوط نہیں ہے، یہ باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، شوہر سے، یا کسی رشتے میں بھی ہے اس سے مربوط ہے۔ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں، البتہ میں نہیں یہ کہتا کہ میں نے یہاں الحمدللہ بے پردگی نہیں دیکھی، لیکن کیونکہ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، پیغام عام ہے، اور میں ان ماؤں بہنوں کے لیے جو وہاں سن رہی ہیں یا یہاں سن رہی ہیں، جہاں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں، ان کے لیے یہ عرض کروں کہ زینب نے اس حجاب کو حفظ کر کے بتایا، اور یہ مردوں کے لیے بیٹھی ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی ہے، اگر مرد بے غیرت ہو جائے معاشرے کے تو عورت بے پردہ ہو جاتی ہے، زیادہ مردوں سے بھی مربوط ہے، نہیں تو میرے مولا، اگر میرا جملہ تھا ممکن ہے اس کو نہ سمجھتا کوئی، لیکن مولا نے سخت جملہ استعمال کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا نے پیغام دیا ہے حفظ حجاب کے لیے، اور آپ دیکھیں شام غریبہ کی روایت عرض کرتا ہوں، میرا مصاحب آج جو ہے وہ سید الشہداء کے مصاحب ہیں آج, لیکن میں شام غریبہ کی روایت عرض کرتا ہوں کہ کس طرح بی بی کی چادر اتاری جاتی ہے, کس طرح بی بی کی چادر اتارتے ہیں. اور روایت میں عزیز ہو کہ ایک مرتبہ جب شمراتا نیزہ لے کے بی بی کے پاس, بی بی کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر اتارنا چاہتا ہے اور بی بی چادر کو پکڑ لیتی ہے اور کھینچتا ہے اور نیزے کی ضربتیں لگائے جاتا ہے, جب وہ چادر پھٹ جاتی ہے, چادر سرخ ہو جاتی ہے تو بی بی کے ہاتھ میں چادر چھوٹ جاتی ہے. بی بی نے اس طرح اس چادر کو بچایا ہے, اس طرح اس چادر کو نہ اتار دیا کرو, نہ اتارنے دیا کرو. یہ چادر بڑی سختی سے بچی ہے, یہ آسانی سے نہیں بچی چادر. بی بی چادر سرخ ہو جاتی تو بی بی چھوڑتی ہے, چھوڑتی بھی نہیں, روایت میں کہ ٹکڑے ہو جاتی ہے. اور ہم اگر کسی بھی محفل میں جائیں یا مجلس میں کسی میں جائیں یا کسی شادی میں جائیں تو آرام سے پردہ اتار دیتے ہیں, اس بی بی سے پوچھو جو پردے کی محافظ ہے, اور کل قیامت والے دن پوچھے گی کہ میں نے اس طرح پردے کو بچایا اور تم نے اس طرح پردے کو اتار دیا. یہ پوچھا جائے گا عزیزوں. اور دوسری روایت بھی ہے کہ جب شام میں ام کلثوم نے یہ کہا کہ شمر باب سار سے ہمیں نہ لے جاؤ, کیوں نہ لے جاؤ, اس لیے کہ مجمع زیادہ ہے وہاں, نہ محرم بڑے زیادہ ہیں, وہاں سے نہ ہمیں لے جاؤ. اور ایک مرتبہ کہا کہ ایسا کرو یہ جو نیزے ہیں جس پہ سر ہے شہدا کے ان کا فاصلہ زیادہ رکھو تاکہ لوگوں کی نظر نیزوں پر جمی رہے اور ہمیں رسول پر نظر نہ پڑے. عزیزو حرم رسول, اور بی بی فرماتی ہے ام کلثوم کا جملہ, یا اہل الکوفہ, اے کوفہ کے رہنے والوں تمہیں حیا نہیں آتی رسول کے حرم کو دیکھتے ہوئے. اور کیا بی بی قیامت والے دن نہیں پوچھے گی تمہیں حیا نہیں تھی آئی چادر اتارتے ہوئے نہ محرموں میں. عزیزو یہ سبق ہے, یہ پیغام ہے کربلا کا. دیکھیں کہ کسی حسین نے کس طرح قربانی دی ہے کربلا میں. میں جب رخصتی کا مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں سید الشہداء کا, کیونکہ روایت میں ہے کہ بی بی کو بڑا پسند ہے یہ مصاحب کہ کس طرح میرا مولا مظلومیت میں باہر آیا ہے خیموں سے. عزیزوں رونے والی جو شخصیات ہیں وہ پانچ ہیں, تاریخ نے رقم کیا ہے. ایک آدم ہے اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں, ایک یعقوب ہے اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں, آدم جو ہے ضعیف ہو گئے اتنا یعقوب روئے کہ آنکھیں چلی گئیں, اور پھر یوسف ہے جو اتنا روئے زندان میں کہ زندان والوں نے کہہ دیا کہ اس کا زندان بدل دو. اور اس کے بعد چوتھی شخصیت ہے سید سجاد. اور سید سجاد خاردار ٹونک ہے گلے میں, اور بازار میں سید کے لیے یہ دیکھنا گوارا نہیں تھا, ممکن ہے یہ ٹونک اتنی اذیت نہ کرتے ہوں جو گردن کو کاٹ رہے تھے, کانٹے لگے ہوئے تھے, خارے لگی ہوئی تھی, لیکن یہ اذیت تھی کہ میں پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں دیکھ رہا. اور ایک مرتبہ جب سید سجاد سے تین برس کی بہن پوچھتی ہے بھیا یہ ٹونک کب اتریں گے, یہ کب اتریں گی زنجیریں اور کب ہم گھر جائیں گے, سید سجاد کہتے ہیں بہن کا سر چومتے ہیں, سر چوم کے کہتے ہیں بھائی بہن یہ تو اتر جائیں گے, تمہاری بھی رسیاں اتر جائیں گی لیکن مدینے نہیں جاؤ گی. عزیزو یہ چوتھی شخصیت ہے رونے والی. پانچویں شخصیت ہے جس نے بڑا گریہ کیا ہے وہ بی بی ہے, کوئی مرد نہیں ہے, وہ سیدت النساء العالمین ہے, میری پاک بی بی ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کا جگر ہے. ایک روایت عرض کرتا ہوں عزیزو, ایک مرتبہ سیدہ نے اتنا گریہ کیا اور اس وقت روایت میں سید
شہداء بطن مطہر میں تھے، اور ایک مرتبہ بی بی نے اتنا گریا کیا کہ اسما پوچھتی ہے بی بی آج تک گریا نہیں کیا اتنا، آج کیوں اتنا گریا کر رہی ہو؟ اور روایت میں ہم مسلح بھیگ گیا اور کہا اسما مجھ سے صبر نہیں ہے، ایک مرتبہ مجھے رسول کے پاس لے جاؤ، میرے بابا سے مجھے ملا دو۔ ایک مرتبہ جب بی بی بابا کے پاس آتی ہے نا، بابا سے یہ کہتی ہے بابا یہ میرے بطن میں عجیب بچہ ہے، کبھی یہ کہتا میں غریب ہوں، کبھی یہ کہتا میں پیاسا ہوں، کبھی یہ کہتا میری لاش میں گھوڑے دوڑ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو ایک مرتبہ یہی سید شہداء اپنے کپڑوں پہ اصحاب کا بھی خون لگا ہوا ہے، بنی ہاشم کے نوجوانوں کا بھی خون لگا ہے، ایک مرتبہ ٹیلے پہ سید تنہا ہے، سید کھڑا ہو کے کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی سامنے دیکھتا ہے، کہتا حل من ناصرین ینصرنا، کہ ایک مرتبہ سے مدد کے لیے تو آئے۔ حسین نے تین استغاثے کیا عزیزو، ایک استغاثہ نہیں کیا، اور کہا جو میرے مقصد کو آگے آگے بڑھائے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ قلت نصرت ہے اور پیاس کی شدت ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ سید شہداء نے مرتجز کو بلایا، مرتجز سے کہا اے مرتجز بڑی زحمت دی ہے تمہیں، مجھے معلوم ہے پیاسے بھی ہو بھوکے بھی ہو، لیکن یہ آخری زحمت دے رہا ہوں کہ مجھے خیام تک لے جاؤ۔ ایک مرتبہ خیام تک مرتجز لے کے آیا، سید نے خیام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے عجیب سلام کیا ہے، تاریخ میں آیا کہ ایک ایک بی بی کا سلام کیا، نام لے کر سلام کیا۔ جب زینب نے یہ سلام سنا کہا بھیا میں سمجھ گئی ہوں، ہر روز اس طرح کا سلام نہیں کرتے، آ جاؤ اندر، بہن منتظر ہے۔ عزیزہ ایک مرتبہ سید الشہداء آتے ہیں خیمے میں، آتے ہیں ایک مرتبہ خیمے میں آ کے بیویوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ کہتی ہے بھیا بڑی غربت ہے، قلت نصرت ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ اب میں بھی جانے لگا ہوں، اور کہا کہ جاؤ میرا پرانا لباس لے کے آؤ، جاؤ میرا پرانا لباس لے کے آؤ۔ اور ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا یہ نہ کہو لباس لے کے آؤ، کہو کفن لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ پرانا لباس آتا ہے، عزیزو اتنے حیوان تھے، اتنے انسانیت سے گرے ہوئے تھے دشمن، کہ ایک مرتبہ سید شہداء نے پرانے لباس کو پھاڑنا شروع کیا، پرانے لباس کو جو ہے وہ ٹک لگانے شروع کیے۔ کہا بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اتنا غریب ہو گیا ہوں اور اتنا ظالم ہے، یہ میرے جسم پہ یہ لباس بھی نہیں رہنے دے گے۔ ایک مرتبہ جب لباس زیب تن کیا مولا نے، ایک مرتبہ کہا کہ میرے پاس اسرار امامت ہے، میرے پاس امامت کے راز الرموز ہیں، سید سجاد کو اٹھاؤ۔ جب سید سجاد کے پاس جاتے ہیں عزیزو، سید سجاد ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اس حالت میں کیوں ہے، سب کا خون لگا ہوا ہے، سب کہاں گئے؟ سید شہداء نے کہا کہ میرے چچا کہاں ہیں، کہا علی اکبر کہاں ہیں۔ جب اتنے دو جملے بولے، امام نے کہا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں۔ ایک مرتبہ سید شہداء نے اپنے راز دیے اور بیٹے سے کہا بیٹا بڑے مصائب آئیں گے میرے بعد، میرے بعد خیام جلا دیں گے، میرے بعد ایسی مصیبتیں آئیں گی، میرا بیٹا صبر کر کے نانا کے دین پہ حرف نہ آنے دے گا۔ ایک مرتبہ سید شہداء سید سجاد سے رخصت ہوتے ہیں، جب آتے ہیں نا بیویوں میں، اور بیویاں کہتی ہیں حسین ہماری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ ہم حلقہ بناتی ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس حلقے سے نکل جائیں تاکہ یہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے بھیا کا جنازہ گھر سے دعا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا مجھے خصوصی کام ہے تجھ سے. کہا کیا کام ہے؟ اللہ کے خیمے میں لے گئی دیدی. ایک مرتبہ بھیا سے کہا بھیا اپنے گلے سے کپڑا تو ہٹاؤ. جب امام نے کپڑا ہٹایا بی بی نے بوسے دینے شروع کیے, بی بی نے سر کے بوسے دینے شروع کیے. امام نے کہا یہ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جب ماں جا رہی تھی ماں نے وصیت کی تھی جب اس حیدا کری رخصت کے لیے آئے تو اس حیدا کے گلے پہ بوسے دینا. عزیزوں جب حسین نے یہ سنا زینب نے بوسے دیے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن میرے پاس بھی بابا علی کی وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا ذرا شام سے چادر تو ہٹاؤ. ایک مرتبہ بی بی نے چادر ہٹائی. جب چادر ہٹائی تو امام نے سامنے کے بوسے دیے. بی بی نے کہا کیوں بوسے دیتے ہو بھیا؟ کہا یہ وہ سامنے ہے جہاں رسیاں باندھی جائیں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس عشرے اور جتنے بھی مجالس دوسری ہیں اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام اعمال میں لکھ دے. بحق محمد و آل محمد ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما دے. اب عبداللہ کی مظلومیت کے صدقے میں ہم دنیا میں مظلوم نہ رہے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں خصوصاً آغا ولایت کی والدہ محترمہ ان کو شفائے اور دوسرے جو جتنے مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری خطائیں معاف فرما, ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم ابا عبداللہ کے لشکر میں شامل ہو جائے, سید الشہداء کی صدا پہ جو ہے لبیک کہیں. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو دین کی خدمت کر رہے ہیں علماء محققین مراجع ولی فقیہ عزاداران حسین کسی بھی صورت میں کسی جگہ خدمت کر رہے ہیں ان کو حفظ فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بحق محمد و آل محمد ان کو ہر برائی سے ہر قسم کی شر سے نجات دے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جس نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں کہا, دینی اور دنوی مشکلات میں ہے, روحی مشکلات میں ہے, دنوی میں ہے, اس کی مشکلات کو سید سجاد کے مصاحب کے سب کے رب فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو فوت ہو گئے ہیں جو نہیں ہیں اس محفل عزا میں نہیں آ سکتے ان کا نام اعمال بند ہے, شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے, تمام مجالس جہاں ہو رہی ہیں جتنے مستحب عمل ہو رہے ہیں ان کے نام اعمال میں لکھ دے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری آخری حجت تیرے آخری دلیل کے آوان و انصار میں شریک ہو سکیں, اپنی آخری حجت اپنی آخری دلیل کے ظہور میں تعجیل فرما.